سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین النبی المؤید والرسول المصدد المحمود الاحمد المصطفی الامجد اب القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد واصحابہ المنتجبین، اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وأصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا وشد حبا لله، صلوات محمد خلاق کائنات اپنی کتاب بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے، ایمان لانے والے وہی ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی ذات اقدس الہ سے شدت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اسی شدت محبت کا نام ادبا نے، عرفا نے، صاحبان نظر نے عشق رکھا ہے۔ عشق شدت محبت کا نام ہے، اشد حبا للہ، اللہ سے شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے منتخب کر لیا ہے، جن بندوں کے دل میں ایمان ہوتا ہے ان کے دل میں اللہ کی محبت بھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ چنانچہ عشق ایک عظیم نعمت ہے، عشق نعمت عظمیٰ کا نام ہے، عشق ایک دولت ہے، ایک نہایت ہی انمول ارزش کا نام ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم عشق دیکھتے ہیں تو انبیاء کے قلوب میں دیکھتے ہیں، ہم عشق مرسلین کے سینے میں دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کے قلوب میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ امام حسین نے ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اس طرح سے مملو ہوتی ہے کہ ان کا قلب لبریز ہو جاتا ہے عشق الہی سے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام ایک سچے عاشق الہی تھے، نوح علیہ السلام ایک سچے عاشق الہی تھے، جناب ابراہیم خلیل کا نام ہی یہی ہے کہ وہ خلیل خدا تھے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حبیب تھے، عیسیٰ علیہ السلام کلیم مسیح، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حبیب کبریا بھی تھے، محبوب دو جہاں بھی تھے۔ عزیزان گرامی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی فہرست بہت طویل ہے، عاشقان الہی کی فہرست بہت طویل ہے کہ جسے شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، قرآن کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر. یہ فہرست ہے عاشقان الہی کی. یہ وہ فہرست ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو عشق الہی میں جنہوں نے توبہ کی ہے, ان کی عبادتیں عشق الہی کا نتیجہ ہے, ان کا رکوع, ان کے سجدے, ان کا امر بمعروف کرنا, ان کا نہیں عن المنکر کرنا. والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین, کہ جو حدود الہی کے محافظ ہیں یہی وہ سچے مومنین ہیں, جنہیں بشارت دی جائے کہ حقیقت میں مومن یہی لوگ ہیں جو تائبین ہیں, جو عابدین ہیں, جو راکعین ہیں, جو ساجدین ہیں, جو آمرین بالمعروف ہیں والناہین عن المنکر ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے منتخب کر لیا ہے. تو عزیزان گرامی, یہ وہ عظیم ترین سرمایہ ہے جس کی حفاظت اولیاء نے کی ہے, جس کی حفاظت انبیاء نے کی ہے, اور جتنے حملے ہوئے ہیں طول تاریخ میں وہ اسی حقیقت کے اوپر ہوئے ہیں, انہی معنی پہ ہوئے ہیں, اسی کے مصداق پہ ہوئے ہیں. جتنے حملے ہوئے ہیں وہ اسی ایک حقیقت کو ختم کرنے کے لیے ہوئے ہیں کہ لوگوں کے دلوں سے محبت خدا کو ختم کر دیا جائے, اللہ کا عشق دلوں سے نکال کر ان کے دلوں میں بتوں کی محبت کو اور خواہشات نفس کو ان کے گھروں ان کے دلوں میں آباد کیا جائے. اس کے لیے جنگیں ہوئیں. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ تم نے نہیں دیکھا جنہوں نے ہوائے نفس کو اپنا خدا بنا لیا ہے. تو فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو معلوم یہ ہوا فرعون کی جنگ اسی محبت خدا کے خلاف تھی, نمرود کی جنگ, شداد کی جنگ انہی کے خلاف تھی. اور اس کے مقابلے میں آدم علیہ السلام نے اپنی محبت کا امتحان دیا. نوح زخمی ہوتے رہے لیکن محبت الہی اور عشق الہی کا دامن نہیں چھوڑا. خلیل کو آگ کے حوالے کیا گیا لیکن کبھی خلیل نے اس محبت سے دستبرداری نہیں کی. چنانچہ موسیٰ کلیم کو صحراؤں میں بھٹکنا پڑا لیکن موسیٰ نے کبھی اپنا راستہ نہیں بدلا. مسیح کو سلی پہ چڑھایا گیا لیکن انہوں نے اپنا راستہ نہیں بدلا. عشق الہی سے ان کے قلوب مملو رہے اور انہوں نے اس حقیقت کو کبھی کھویا نہیں, کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا. یہ وہ عشق الہی کی تشنگی تھی عزیزان گرامی, کہ وہ اسے بجھانا نہیں چاہتے تھے, اس تشنگی کو پانی سے بجھانا نہیں چاہتے تھے, بلکہ وہ چاہتے تھے کہ یہ تشنگی اور بڑھتی رہے, یہ تشنگی اور بڑھتی رہے. اس لیے کہ اس تشنگی میں جو لذت ہے اس کے بجھانے میں وہ لذت نہیں ہے. یہ وہ سچے مسلمان وہی ہیں کہ جن کی نگاہوں میں قدرت کا جلوہ ایسے کھپ جاتا ہے کہ وہ کسی طرف دیکھنا نہیں چاہتے. نہ وہ شرق کی طرف رخ کرتے ہیں نہ کہ غرب کی طرف رخ کرتے ہیں, ان کا رخ کسی طرف نہیں ہوتا, بلکہ وہ کہتے ہیں انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض وما انا من المشرکین. یہی حنیفاً مسلمہ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رخ کو ذات پروردگار کی طرف کیے ہوئے ہیں اور وہ اس سے نظریں چراتے ہی نہیں ہیں, اس سے نظریں بچاتے ہی نہیں ہیں. یعنی ان کا اٹھنا, ان کا بیٹھنا, ان کا سارا ہم و غم صرف اور صرف ان کے پروردگار کے لیے ہوتا ہے. وہ اللہ کے علاوہ کسی سے محبت محبت کرتے ہی نہیں اور کسی کو لائق محبت جانتے ہی نہیں، وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کو لائق عشق و محبت ہی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ کسی ولی نے کسی کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کرم اللہ وجہ اسی ذات کو کہا جاتا ہے کہ جس نے مڑ کر کبھی غیر خدا کی طرف نہیں دیکھا، جس نے غیر خدا کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ جدھر بھی دیکھتے ہیں اینما تولوا فثم وجه اللہ، کہ تم جدھر جدھر بھی دیکھتے جاؤ، اس لیے کہ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا، وہ جدھر دیکھتے ہیں اس میں پروردگار ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، نور الہی انہیں ہر وجود میں نظر آتا ہے، ہر موجود میں اسے انہیں اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، جلوہ الہی انہیں ہر جگہ نظر آتا ہے۔ بدریا بن گرم دریا تبینم، بسحرا بن گرم سحرا تبینم، ہر جا کے بن گرم دشت دریا، بے جز تو کثیرا نبینم۔ میں جدھر جدھر بھی دیکھتا ہوں تو ہی تو نظر آتا ہے، میں صحراؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، میں دریاؤں کی طرف دیکھتا ہوں تو نظر آتا ہے، میں جدھر جدھر دیکھتا جاتا ہوں سوائے تیرے کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اس محبت کا سودا وہ کسی قیمت میں کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس سے قیمتی کوئی شے ہے نہیں جس شے پر اسے نثار کر دیا جائے۔ کوئی اس سے قیمتی حقیقت ہے دنیا میں؟ نہیں ہو سکتی۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ وہ محبت ہے کہ اس سے ہزاروں محبتیں جنم لیتی ہیں، یہ وہ عشق ہے کہ جو عشق بڑھتا جاتا ہے تو اس سے وابستہ تمام حقیقتوں سے عشق ہونے لگتا ہے، یہ محبت دوسری محبتوں کو وجود میں لے آتی ہے اگر یہ محبت سچی ہے۔ لیکن خود اس محبت تک پہنچنے کے لیے، اگر یہ محبت حقیقی ہے تو اس حقیقی محبت تک پہنچنے کے لیے جو وسیلے اختیار کیے جائیں گے وہ بھی حقیقی ہونا چاہیے، ورنہ ان حقیقتوں تک پہنچا نہیں جا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی محبت اور اس کا عشق اور اس کی ذات پر یقین حاصل کرنا ہے تو آواز آئی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، کہ اتنی عبادت کر کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے اور معرفت رب عزت حاصل ہو جائے۔ معرفت کا سفر عبادت ہی کے ذریعے سے طے ہوگا، عشق کا سفر عبادت ہی کے ذریعے سے طے ہوگا۔ اگر اس سے محبت ہے تو اس کی راہ میں کھڑے رہیں گے، اس کی بارگاہ سے ہٹیں گے نہیں، اس لیے کہ اس کی ذات سے محبت جو ہو گئی ہے تو بس اس کا جلوہ نگاہوں میں کھپ رہا ہے، اس کے علاوہ سوچتے نہیں ہیں، اس کے علاوہ کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، جدھر جدھر دیکھتے ہیں ادھر ادھر اسی کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو عزیزان گرامی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، کہ اتنی عبادت کر کے یقین حاصل ہو، کہ عبادت کے ذریعے سے عبادت یقینی عبادت ہو کہ جس کے ذریعے سے معرفت یقینی حاصل کیا جا سکے۔ محبت حقیقی تک پہنچنے کے لیے عبادت حقیقی کی ضرورت ہے، ورنہ دکھاوے کی محبتیں اس کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دیں گی اور اس کی ذات سے سچی محبت پیدا نہیں ہونے دیں گی۔ لہٰذا عبادتوں میں سچائی کی ضرورت ہے، عبادتوں میں ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی ریا کا شائبہ تک عبادتوں میں نہ آئے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا. اگر مصطفیٰ تم اس کی ذات کی وہ بلندیاں اگر چاہتے ہو تو وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً, تو پھر تم نماز شب پڑھو, اتنی نماز شب پڑھو کہ تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے. تو مصطفیٰ نے اتنی عبادت کی, اتنی عبادت کی کہ آخر میں رب کو یہ کہنا پڑا, یا ایہا المدثر قم اللیل الا قلیلا, کہ اے مزمل, اے مدثر, آپ مت اٹھیے, پوری رات مت جاگیے, اب آپ کے پیروں میں ورم آ گیا ہے, لیکن عشق ہے, محبت ہے کہ جو مصطفیٰ کو مصلے سے ہٹنے نہیں دیتی.
نعرے سلوا,
اس کی یاد سے ذہن خالی نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کی محبت جب دل کے نہاں خانوں میں آ جاتی ہے تو پھر دل کسی طرف راغب ہی نہیں ہوتا. امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اعظم الخالق فی انفسہم فصغر ما دونہ فی اعینہم, اس کی محبت کی بلندیاں اس کے دل میں جب جاگزی ہو جاتی ہے تو دنیا کی ہر شے اسے حقیر نظر آتی ہے. اللہ کی عظمتیں اس کے دل میں اتنی کھپ جاتی ہے کہ پھر کوئی چیز اسے نہیں بھاتی, پھر وہ کسی چیز کو بڑی نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اللہ کی عظمت اس کے دلوں میں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ اللہ والے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑا نہیں ہے, کیونکہ یہ سچے محبین تھے. انہوں نے جھوٹا دعویٰ نہیں کیا تھا محبت الہیہ کا, یہ جھوٹے دعوے دار نہیں تھے, انہوں نے حقیقت میں اللہ کو چاہا تھا, اس سے محبت کی تھی. اور یہ محبت کی شدت جب بڑھنے لگی تو اتنی بڑھ گئی کہ اپنی اولاد کے گلے پہ خنجر چلانے کے لیے تیار ہو گئے کہ پروردگار تیری محبت کے سامنے مجھے میری اولاد کی محبت بھی اس لائق نظر نہیں آتی, لہٰذا کوئی, اس لیے کہ جب اس نے اسے پا لیا کہ جس کو پانے کے بعد کسی کے چائے کے کھونے کا امکان ہی نہیں ہے, وہ حقیقت اگر کسی کو مل جائے تو پھر وہ سودا کر ہی نہیں سکتا. اگر یہ محبت الہی عزیزان گرامی زوجہ فرعون کے قلب میں بھی آ جائے تو زوجہ فرعون کو اتنی قوی کر دیتی ہے یہ محبت. عزیزان گرامی, یہ محبت میں اتنی طاقت ہے, اکسیر ہے محبت, کہ انسان کی ماہیت کو بدل کے رکھ دیتی ہے, انسان کے وجود کو تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے, کہ جب محبت پروردگار قلب زوجہ فرعون میں آ گئی تو اس نے تخت و تاج کو ٹھکرا دیا اور دولت, ثروت, اقتدار, جاہ و حشم, دولت, یہ ساری چیزیں اس کی نگاہوں میں حقیر بن کے رہ گئی. یہ دولت, یہ سونا, یہ چاندی بے وقت ہو کے رہ گئی. اس نے سونے کو ٹھکرا دیا, چاندی کو ٹھکرا دیا, زیورات کو ٹھکرا دیا, جواہرات کو ٹھکرا دیا, قیمتی موتیوں کو ٹھکرا دیا, اقتدار کو ٹھکرا دیا. کتنی طاقت آ گئی اس نے, اسے وہ کون سی قیمتی شے مل گئی تھی کہ جس کے سامنے فرعونیت بھی بے مایا نظر آ رہی تھی, بے قیمت نظر آ رہی تھی. تو کیا مسلمانوں کو یا مومنین کو زوجہ فرعون کی مثال نہیں دینی چاہیے؟ قرآن نے کہا بالکل دینی چاہیے کہ ضرب اللہ مثلا للمؤمنین امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. اللہ مومنوں کو مثال دیتا ہے زوجہ فرعون کی، کہ جب زوجہ فرعون نے کہا پروردگار میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے اور فرعون اور اس کی طاغوتیت سے مجھے نجات عطا فرما، مجھے ظالموں سے چھٹکارا عطا فرما. اسے فرعون کا وجود کھل رہا تھا، اسے دربار فرعون میں اسے سکون نہیں مل رہا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے سونے کی قبر میں دفنا دیا گیا ہے، مجھے چاندی کی قبر میں دفنا دیا گیا ہے، مجھے ہیرے کی قبر میں دفنا دیا گیا ہے اور میں قید ہو گئی ہوں، مجھے آزاد کر دو. اور اس خاتون نے نبی خدا کی حفاظت کی ہے. عزیزان گرامی، دنیا کی حقیقت ان کی نگاہوں میں اس طرح سے، اس حقیقت کی طرح کھل کے سامنے آ گئی تھی کہ انہوں نے دنیا کی حقیقت کو دیکھ لیا تھا کہ جسے دنیا قیمتی موتیاں کہتی ہیں، یہ زوجہ فرعون کے سامنے سنگریزوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے. اور یہ جو ہزاروں سال کے محاورے ہیں عزیزان گرامی، ان تمام محاوروں کو بدل کے رکھ دیا زوجہ فرعون نے. کتنی عجیب بات ہے، اگر مومنین اس خاتون کے درجے تک اگر پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. خواتین نہیں، مرد بھی اگر اس عورت کے درجے تک پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے کہ جس نے سارے محاوروں کو بدل کے رکھ دیا. ہمارا محاورہ یہی ہے نا کہ خواہی نشوی رسوا ہم رنگ زمانہ شو، کہ اگر رسوا نہیں ہونا ہے تو زمانے کے رنگ میں مل جاؤ، رنگ میں رنگے جاؤ، جدھر زمانہ جا رہا ہے ادھر جاؤ. لیکن زوجہ فرعون نے بتایا کہ زمانے کے رخ کو بدلنا اللہ کی مدد سے ہو سکتا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ ماحول کے خراب ہونے سے انسان خراب ہو جاتا ہے، ماحول کی برائی انسان کے اندر سرایت کر جاتی ہے، تو یہ انہیں سرایت کرتی ہے جن پر اللہ کا رحم نہ ہو، جن پر سے اللہ سرپرستی کا ہاتھ اٹھا لیتا ہے، جن بندوں کے سروں پر انہیں ماحول بگاڑ سکتا ہے. انہیں ماحول نہیں بگاڑے گا تو خود ان کا نفس انہیں بگاڑ دے گا. اگر اللہ اپنی سرپرستی اٹھا لے تو اس دن سے بچیے جس دن اللہ آپ کے سروں سے اپنی ولایت کا ہاتھ اٹھا لے. اسی لیے ائمہ معصومین نے کہا ربی لا تکلنی، مجھے ایک لحظے کے لیے بھی تنہا مت چھوڑ دے پروردگار. لمحوں میں انسان اتنی دور چلا جاتا ہے، اتنی دور چلا جاتا ہے کہ واپس آنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر واپس بھی آتا ہے تو اللہ ہی کی طاقت سے واپس آئے گا. تو عزیزان گرامی، اس عورت نے محاورہ بدل دیا کہ اگر زمانے کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے تو رسوا ہو جائیں گے. یہ خاتون رسوا بھی نہیں ہوئی، بدنام بھی نہیں ہوئی، اور زمانے کے رخ کو بدلا، زمانے کی بھاؤ میں نہیں بہی. یہی نہیں بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص سے کیا ہو سکتا ہے، ایک شخص کیا کر سکتا ہے، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی، اور ایک پھول سے باغ میں بہار نہیں آتی. لیکن زوجہ فرعون نے بتا دیا کہ ایک ہاتھ سے تالی بچ سکتی ہے اور ایک پھول سے اللہ چاہے تو گلستان آباد ہو سکتا ہے، باغ میں بہار آ سکتی ہے اگر اللہ چاہے. تو ایک خاتون تاریخ کا رخ موڑ سکتی ہے.
نعرہ سلوی،
زوجہ فرعون نے ہمیں درس دیا. قرآن مجید کہتا ہے کہ ان سے درس حاصل کرو کہ یہ وقت کے فرعون سے گھبرائی نہیں, شہید ہو گئی لیکن ایک قدم پیچھے نہیں ہٹی, صابرہ تھی, قوت والی تھی, طاقت والی تھی, اکیلی اولو العزم پیغمبر کی حفاظت کیا. فرعون نے وقت سے ٹکرا گئی, فرعون سے پنجہ آزمائی کیا اور فرعون کی طاقت, فرعون کی دولت کو زیر کر کے اپنے شہید موسیٰ کو بچا لے گئی. یہ ہے خاتون کا کردار. ایک شخص کیا کر سکتا ہے یہ تاریخ کے پنوں میں دیکھیے, تاریخ کے اوراق پہ دیکھیے کہ تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب مصطفیٰ کے ذریعے سے آیا, جس نے شرک و کفر کی آندھیوں کا رخ موڑ دیا, جنہوں نے مشرکوں کو کلمہ پڑھانے پر مجبور کر دیا, کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا, کسے؟ مشرکین کو. یہ ہے طاقت مصطفیٰ کی. دیکھیے جو طاقت ہمارے نبی کے پاس ہے وہ طاقت اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے, اور اللہ کی دی ہوئی طاقت میں کوئی کمی آ سکتی ہے؟ اللہ جسے عزت دے دنیا کی پوری طاقتیں مل کر بھی کیا اسے ذلیل کر سکتی ہے؟ جن کے پاس خود عزت نہیں ہے وہ کیا کسی کو عزت دیں گے؟ لوگ کہتے ہیں کہ محبت الہی کی بات کریں گے تو رسوا ہو جائیں گے, ذلیل ہو جائیں گے, قوم میں صورت نہیں دکھا سکیں گے. تو وہ قوم جس کے پاس خود عزت نہیں ہے وہ کیا کسی کو عزت دے سکتی ہے؟ جس کے دامن میں خدا نہیں ہے اس کے دامن میں کچھ بھی نہیں ہے, اور جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس رسول خدا بھی ہے, جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس کتاب خدا بھی ہے, جس کے پاس خدا ہے اس کے پاس ولی خدا بھی ہے, جس کے پاس خدا ہے اس کے ساتھ پوری کائنات ہے. یہی وجہ عزیزان گرامی اشد حبا للہ, جب اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے تو اس سے وابستہ تمام حقیقتوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے. تو کتاب ایک خدا سے محبت پیدا ہوتی ہے, کب؟ جب آپ کو اللہ سے محبت ہو. آپ کتاب اللہ کی صورت کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ پورا دن گزر جاتا ہے اللہ کی کتاب کو دیکھتے نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ عشق الہی نہیں ہے آپ کے دل میں, اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر محبت دل میں ہوتی تو اس کی کتاب سے ضرور محبت ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب دعوے داران محبت ہے لیکن کوئی سچا محب نہیں ہے. سچے محب وہی ہوتے ہیں کہ جب اس سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کلام سے بھی محبت ہوتی ہے. تو پھر انسان سننا چاہتا ہے, اپنے محبوب کا کلام سننا چاہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خود مصطفیٰ نے نہ سنا ہو قرآن, کہ صرف پڑھتے رہے ہوں سنا نہ ہو, بلکہ اپنے خوش لہن صحابہ سے کہتے کہ تم پڑھو مصطفیٰ بیٹھ کے سنیں گے, تم پڑھو مصطفیٰ بیٹھ کے سنیں گے. اور صحابہ کرام پڑھتے, مصطفیٰ بیٹھ کے قرآن سنتے, اس لیے کہ محبوب کا کلام ہے. کتاب اللہ سے عشق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ سے عشق نہیں ہے. رسول اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے. علی ولی اللہ سے محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سے محبت نہیں ہے. اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے ولیوں سے بھی محبت ہوتی. اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے گھر سے بھی محبت ہوتی, اس کی کتاب سے بھی محبت ہوتی, اس کے بھیجے ہوئے نبیوں سے بھی محبت ہوتی, اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے بھی محبت ہوتی. اگر دل میں آدم کی محبت نہیں ہے ذکر آدم نہیں ہوتا ہے تو صرف اس وجہ سے کہ اللہ کی محبت نہیں ہے، تو اللہ کے بندے سے کیا محبت ہوگی، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی سے کیا محبت ہوگی؟ اگر خلیل کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے. اگر مصطفیٰ کی محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے تو سمجھیے اللہ کی محبت آپ کے دل میں. اگر واقعی اللہ سے محبت ہوتی تو اس کے بھیجے ہوئے رسولوں سے محبت نہ ہوتی، اس کے چاہنے والوں سے محبت نہ ہوتی. امیر المومنین سے کیوں آپ کو محبت نہیں ہے آپ بتائیے؟ ہے مگر جھوٹی ہے، سچی کہاں ہے آپ بتائیے؟ سچی محبت کہاں ہے؟ اگر سچی محبت ہوتی تو جیسا مثال میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی کہ اگر اللہ سے سچی محبت ہوتی تو اس کی کتاب سے بھی محبت ہوتی، اسی طرح اگر علی ابن ابی طالب سے سچی محبت ہوتی تو ان کی کتاب سے بھی محبت ہوتی. نہج البلاغہ سے دوری اس بات کی کا ثبوت ہے کہ آپ کو علی سے سچی محبت نہیں ہے. آپ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ سنجیدہ ہو گئے ہیں، بور ہو رہے ہیں. یہ ایک محاورہ ایران میں کہ دعوے بی دلیل کار پیر زنان است، یعنی بغیر دلیل کا دعویٰ بوڑھی عورتوں کا کام ہے. بغیر دلیل کے دعویٰ کرنا، بغیر ثبوت پیش کیے ہوئے صرف دعوے کرنا، یہ بوڑھی عورتوں کا کام ہے. یعنی وہ 80 سالہ کہتی تو دعویٰ تو کرتی ہے کہ میں 16 سال کی ہوں، لیکن ثبوت کیسے پیش کر سکتی، دلیل کیا ہے؟ تو اسی طرح سے یہاں ایمان کے خستہ لوگ، کمزور ایمان والے جو بوڑھے ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں شباب ایمان کا، ان سے دلیل پوچھتے ہیں تو دلیل نظر نہیں آتی. دلیل کیا ہے محبت کی؟ اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے علی ابن ابی طالب سے محبت ہے تو ثبوت محبت کیا ہے؟ محبت کی دلیل کیا ہے؟ ان کی کتاب سے محبت ہے، ان کے ارشادات سے محبت ہے، ان کے کلام سے محبت ہے. آپ سننا چاہتے ہیں کہ علی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جب علی ابن ابی طالب توحید کا درس دینے لگتے ہیں تو آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں سننا ہے. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، جب یہ آواز آتی ہے تو کہتے ہیں فضائل نہیں پڑھ رہے ہیں. ارے ایسا کلام تو پوری تاریخ عرب میں نہیں ملے گا، پوری تاریخ عرب میں یہ جملے نہیں ملیں گے. اگر مصطفیٰ کے کلام کے بعد کسی کلام پر عرب نے سجدے کیے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب کا کلام ہے. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، نہ بلند پرواز پرندے اس کی حدوں کو چھو سکتے ہیں اور نہ غواصان بحر اس کی معرفت کی موتیوں کو چن سکتے ہیں، نہ ڈوب کر غواصی کرنے والے اس کی حقیقتوں کو پہنچ سکتے ہیں، اور نہ بلند پرواز افکار اس کی حدوں کو چھو سکتے ہیں. یعنی نہ فلسفے کے افکار اس کی عظمتوں کو چھو سکتے ہیں، نہ عرفان کی گہرائیاں اس کی حقیقتوں کو پا سکتی. یہ امیر المومنین کا کلام ہے، لیکن وقت کس کے پاس ہے کہ سنا جائے؟ محبت کس کو ہے علی سے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ علی کی محبت پیدا کرو. آپ کہتے ہیں کہ محبت تو ہے، پیدا کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ محبت ہے مگر جھوٹی ہے، سچی محبت پیدا کرو. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، خود قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لے آؤ. آپ کہیں گے ایمان لانے والے ایمان لے آؤ، یہ کون سی بات ہوئی؟ یعنی اے دعوے داران ایمان، حقیقت میں ایمان لے آؤ، اے ایمان لانے والوں سچے مومن بن جاؤ. اسی طرح میں اس مجلس میں ہمیشہ کہتا ہوں، کیونکہ آج کا دن محاسبے کا دن ہے اور ہماری گفتگو جو ہوتی ہے بہت واضح ہوتی ہے، کیونکہ مومنین میں مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی گہری سوچ نہیں رکھتے کہ خطیب کے ہر جملے کو سمجھ سکیں، اور خطیب کہتا ہے کہ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، آپ کے فہم کا ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی آپ جو سوچنا چاہیں سوچیں، یعنی ان الفاظ سے اگر گمراہ ہونا چاہیں تو ہو جائیں، میرے ذمہ نہیں ہے، میں تو لفظوں کا ذمہ دار ہوں، میں تو بچ کے نکل جاؤں گا چاہے آپ بچیں کہ نہ بچیں. تو میں یہاں واضح لفظوں میں کہتا ہوں کہ اے عزادارو عزادار بن جاؤ، اے مجلس کرنے والو حقیقت میں مجلس کرنے لگو، مجلس کا مذاق مت اڑاؤ. اس لیے کہ کتنے ایسے نماز پڑھنے والے ہیں جو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں، جن پر قرآن ویل کر رہا ہے، ویل للمصلین، ویل ہو، پھٹکار ہو نماز پڑھنے والوں پر. اور حدیث میں ہے کہ ربط علی القرآن والقرآن یلعنہ، کتنے ایسے قرآن پڑھنے والے ہیں جن پر قرآن لعنت بھیجتے ہیں، کتنے ایسے ذکر کرنے والے ہیں جن پر ذکر لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سچی محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اخلاص ضروری ہے. میں نجی محفلوں میں جو بات کہتا ہوں وہی یہاں پر بھی کہتا ہوں کہ بات میں اگر تبدیلی آ جائے، گھر میں کچھ کہیں، ممبر پر کچھ کہیں، تو ایسا شخص منافق ہے. کیونکہ منافق کی علامت یہی ہے، ریاکار کی علامت یہی ہے کہ گھر کی نماز اور مسجد کی نماز میں اگر فرق آ جائے تو سمجھو وہ منافق ہے. کہ ہم گھر میں بیٹھ کے الگ تبصرہ کریں، ممبر پہ آ کے الگ تبصرہ کریں، تو یہ قانوناً جرم ہے، شریعت میں جرم ہے. ایسے شخص کو شریعت منافق کہتی ہے. تو چنانچہ میں نجی محفلوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ خاص طور پر حیدرآباد میں، خاص طور پر حیدرآباد کی شرط لگا کر، کیونکہ جب ہم شیعوں کی بات کہتے ہیں تو شیعہ صرف حیدرآباد میں نہیں رہتے، اور جب شیعوں کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو لوگ پوری دنیا شیعت کو سمجھتے ہیں، جبکہ اس وقت بالخصوص اس 40 سال کے عرصے میں اتنا فرق آ گیا ہے کلچر میں، تہذیبوں میں، کہ کچھ شیعوں کا کلچر اتنا آگے نکل گیا ہے کہ اس کی تعریف کرے بغیر دنیا کا کوئی شخص نہیں رہ سکتا. اتنا ان کا کلچر آگے بڑھ گیا ہے کہ اس تک پہنچنا دوسری قوموں کے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ محال ہوتا جا رہا ہے. کہ دن بدن ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ وہ ہر روز میدانوں میں تجربہ کر رہے ہیں، ان کے ایمان میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے. ایمان کی گویا فیکٹری بن گئی ہے جہاں مومنین بن کے نکل رہے ہیں. اس وقت شام کی سرزمین پر فیکٹری لگی ہوئی ہے ایمان کی، وہاں ایمان جانچا جا رہا ہے، ایمان کا امتحان ہو رہا ہے، اور مومنین سرخ رو ہو رہے ہیں. ایک طرف وہ کیفیت کہ جہاں تک پہنچنا عام انسانوں کی بس کی بات نہیں رہی، وہ جذبہ ایمانی، وہ ایمان کی بلندیاں، وہ کربلا والوں سے جو ہمت و حوصلہ لیا ہے، جو شجاعت لی ہے، اس کا مظاہرہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ لوگ موت سے بھاگتے ہیں، وہ موت پہ ٹوٹے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں موت ہوگی وہاں ہم جائیں گے. تو کتنا بڑا فرق ہے آپ میں اور ان میں. تو اب آپ بھی کتنے پیچھے رہ گئے ان لوگوں سے، اب کتنا عرصہ لگے گا ان تک پہنچنے کے لیے. یہاں تک کہ اب آپ کے ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے، سب کچھ جا رہا ہے. آپ کے ہاتھ سے ایمان جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے قرآن جا رہا ہے، دن گزرتے جا رہے ہیں، لیکن قرآن کی طرف پلٹ کر بھی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. پورے شہر میں ایک جگہ بھی تفسیر قرآن کا درس نہیں ہو رہا ہے، مجلس قرآن نہیں ہے،
تو ڈوب جائے گا یہ معاشرہ، تباہ ہو جائے گا یہ معاشرہ. جو معاشرہ قرآن سے دور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ مٹ جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے. جو معاشرہ عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. جو معاشرہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے، جو نمازوں سے دور ہو جائے، روزوں کا مذاق اڑائے، حج سے دور ہو جائے، زکوٰۃ جس معاشرے میں ختم ہو جائے، زکوٰۃ کے نام پر ایک پیسہ بھی جس شہر میں جس ملک میں نہ نکلتا ہو، وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جائے گا. جس معاشرے کے اندر جہاد نہ ہو، جہاد باللسان، جہاد بالقلم، جہاد بالاموال، جہاد بالانفس، جہاد نہ ہو تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا. امر بمعروف سے معاشرہ زندہ ہوتا ہے، اگر امر بمعروف ختم ہو جائے تو معاشرہ ختم ہو جاتا ہے. مرد بھی ختم ہو جائیں گے، خواتین بھی ختم ہو جائیں گے، پورا معاشرہ ڈوب جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کی حیات اسلام سے ہے، معاشرے کی حیات اسلام سے ہے. اللہ کی محبت پر ساری محبتوں کا دار و مدار ہے. اس سے محبت ہے تو سب سے محبت ہے، اس سے محبت نہیں تو کسی سے محبت نہیں. آپ کا دامن خالی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ افکار حسینی ہیں، یہ نظریات حسینی ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حسین ابن علی کے الفاظ ہیں کہ جو جس کو خدا مل جاتا ہے اسے سب مل جاتی ہیں، اور جسے خدا نہیں ملتا اسے کچھ بھی نہیں ملتا. اس کا دامن ایمان خالی ہو جاتا ہے. جس دین میں خدا نہ ہو وہ دین ناقص ہے. جس دین میں، جس اسلام میں ذات اقدس پروردگار کا تصور نہ ہو وہ اسلام اسلام نہیں ہے، وہ شریعت شریعت نہیں ہے، وہ قانون قانون نہیں ہے. بغیر دین کے کوئی دیندار نہیں بن سکتا، بغیر اسلام کے کوئی مسلمان نہیں بن سکتا، بغیر ایمان کے کوئی مومن نہیں بن سکتا، بغیر ولایت کے کوئی مومن نہیں بن سکتا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قرب پیدا ہو، اور ذات اقدس الہ سے اس قدر شدید محبت پیدا ہو کہ اس کی محبت کے نتیجے میں رسول سے محبت ہو، اس کی محبت کے نتیجے میں امیر المومنین سے محبت ہو، اس کی محبت کے نتیجے میں حسین ابن علی سے محبت ہو. ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کے حسین اور مومنوں کے حسین میں فرق پیدا ہوتا جا رہا ہے، اور یہ بہت عجیب بات ہے کہ حسین ابن علی کا تصور دو طرح کا ہو جائے. کیونکہ کچھ لوگوں نے حسین ابن علی کو شعرا کی زبان سے لیا ہے. حسین ابن علی کی محبت جو پیدا ہوئی ہے وہ تخیلات کی بنیاد پہ پیدا ہوئی ہے، ذاکرین کے کلام کی مدد سے محبت پیدا ہوئی ہے. جو چہرہ ذہن میں بنا ہے، جو تصویر ذہن میں بنی ہے، جو وجود دل و دماغ میں سمایا ہوا ہے وہ شعرا کی دین ہے، خطیبوں کی دین ہے. لیکن ہمارا جو حسین ہے اسے ہم نے خدا سے لیا ہے، اسے ہم نے رسول خدا سے لیا ہے، اسے ہم نے کتاب خدا سے لیا ہے، نبی کے کلام سے لیا ہے. ہمارا حسین اللہ سے الگ نہیں ہو سکتا، ہمارا حسین رسول سے الگ نہیں ہو سکتا. دین کوئی مذاق نہیں ہے، اسلام کوئی مذاق نہیں ہے، شریعت کوئی مذاق نہیں ہے، قانون کوئی مذاق نہیں ہے کہ اسے واہ واہ کی نظر کر دیا جائے، اس پہ دو آنسو بہا کے رخصت ہو جایا جائے۔ دین ایک حقیقت کا نام ہے، ایک نظام زندگی کا نام ہے، اسے دل و جان سے قبول کرنا پڑے گا، ورنہ زبانی دعووں سے کچھ نہیں ہوگا۔ عزیزان گرامی، اگر حسینی ہے تو بتانا ہوگا دنیا کو کہ ہم حسینی ہیں، پھر دنیا امتحان لے گی۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کیا تم صرف دعوے ایمان کر کے رخصت ہو جاؤ گے، کیا تم سے امتحان نہیں لیا جائے گا تمہارے امتحان؟ جب خلیل سے امتحان لیا گیا ان کی محبت کا، تو آپ سے امتحان نہیں لیا جائے گا؟ ایمان کا امتحان لیا جائے گا، جتنے دعوے آپ کرتے جا رہے ہیں ان تمام دعووں کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر امتحان نہیں دے سکتے تو پھر دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ دعوے تو بلند ہیں عزیزان گرامی، لیکن دلیل نہیں ہے آپ کے پاس، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹا جا رہا ہے۔ آپ کے ہاتھ سے نماز جا رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے روزہ جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے حج جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے زکات جا رہی ہے، آپ کے ہاتھ سے خمس جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے جہاد جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے تولا بھی جا رہا ہے، تبرا بھی جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے، آپ توجہ نہیں دے رہے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ سے عزیزان گرامی عزاداری بھی رخصت ہو رہی ہے۔ عزاداری آپ کے ہاتھ سے رخصت ہو رہی ہے، آپ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ اس قوم کی رہبری کیسے کر سکتے ہیں عزیزان گرامی؟ اس قوم کی رہنمائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ہلال کمیٹی تو نہیں بنا سکتے، آپ علماء کی جماعت کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ کے اندر ہلال کمیٹی بنانے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آپ کس نظام کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ اس قوم کی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو مکتب اہل بیت کی پروردہ ہے، اس کو آیات قرآنی کی روشنی میں پروان چڑھانا ہوگا، اسے احادیث نبوی کی روشنی میں پروان چڑھانا ہوگا، اس کے لیے کربلا کے سچے دروس دینا ہوگا اور حقیقی کربلا سے آشنا کرنا ہوگا۔ آپ کے پاس اتنا حوصلہ ہے؟ آئیے اپنا حوصلہ دکھائیے اور عزاداری منائیے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ 10 محرم کا دن گزر جاتا ہے، کوئی جلوس سڑک پہ نظر نہیں آتا مجھے، دن مجھے 2 بجے تک دن ہوتا ہے، کیا آپ چاند نہیں دیکھتے؟ کل جو چاند نکلے گا تو 8 ربیع الاول ختم ہو جائے گی، نبی کی شب شروع ہو جائے گی، تو کیا 10 محرم کے دن جب چاند نکلے گا تو 11ویں کی شب نہیں شروع ہو جائے گی؟ تو آپ کا جلوس تو 11ویں کی شب میں نکلتا ہے، 11ویں کی شب میں تک آپ کا جلوس سڑک پہ رہتا ہے، اور دن میں 2 بج جاتے ہیں، 2 بجے تک پوری دنیا میں جلوس 2 بجے ختم ہونے لگتے ہیں، آپ کے پاس شروع ہونے لگتے ہیں۔ تو کتنا فرق آ گیا آپ میں اور دنیا کے شیعوں میں، کبھی بیٹھ کے سوچیے عزیزان گرامی، وقت نہیں ہے کہ ساری چیزوں پہ میں تفصیلی روشنی ڈالوں، لیکن آپ خود اپنا محاسبہ کریں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کدھر جا رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ سے محرم جا رہا ہے، آپ کے ہاتھ سے 10 محرم جا رہی ہے، 10 محرم کے دن بھی آپ خالی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ 12 بجے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، 11 بجے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، 2 بجے تک آپ کے پاس، آپ کی سڑکیں خالی ہیں، غم حسین نہیں منایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ سے 10 محرم جا رہی ہے۔ یہی نہیں، جب میں سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ شام غریباں اس شہر میں نہیں ہوتی، میں جس شہر میں جاتا ہوں 50,000 سے کم کا مجمع نہیں دیکھتا شام غریباں میں، کم از کم چھوٹے سے چھوٹی جگہ کانپور کو لے لیجئے، وہاں بھی جو ہے چند ہزاروں کا مجمع شام غریباں، بس غروب ہوئی شام غریباں شروع ہو گئی، لیکن پورا مجمع آپ کا سڑک پہ ہوتا ہے، شام غریباں گلیوں میں منائی جاتی ہے، شام غریباں گلیوں میں منائی جاتی، چند لوگ بیٹھ کے شام غریبہ مناتے ہیں، پورا شہر شام غریبہ نہیں مناتا، اور روشنی ہوتی ہے پورے شہر میں، روشنی تھوڑی دیر کے لیے غائب ہو جانی چاہیے کیونکہ شام غریبہ، تو آپ کے ہاتھ سے شام غریبہ میں جا رہی ہے۔
یہی نہیں عزیزان گرامی، جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے 13 رجب بھی چلی گئی۔ جب میں 12 رجب کو ان محلوں سے گزرتا ہوں تو مجھے اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، شب ولادت مجھے سناٹا نظر آتا ہے، مجھے روز ولادت بھی سناٹا نظر آتا ہے۔ جب پوری دنیا سے لائٹ نکل جاتی ہے تب حیدرآباد میں بھیجی جاتی ہے، پھر 14-15 رجب سے یہاں چراغاں کیا جاتا ہے، جب پوری دنیا میں چراغ بجھائے جاتے ہیں تو یہاں روشن کیے جاتے ہیں، جب پوری دنیا میں چراغ روشن ہوتے ہیں تو یہاں بجھے نظر آتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیائے تشیع سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ہمارے ہاتھ سے سب کچھ جا رہا ہے لیکن ہمیں اس کا شعور بھی نہیں ہے۔ ہم 13 رجب کھو رہے ہیں، مولا کی ولادت کے جشن سے محروم ہو رہے ہیں، ہے نا، اور اسی طرح سے 10 محرم سے ہم محروم ہو گئے، ہم شام غریبہ سے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اگر اتنا ہوتا تو میں ذکر نہ کرتا۔ ایک اور عجیب حقیقت سنا رہا ہوں اس شہر کی، کہ کیونکہ آپ تو صرف اسی شہر میں رہتے ہیں، کنویں کے مینڈوں کو کیا پتا ہے کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ ذرا سا کوئی مینڈک باہر نکلے اور دیکھے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیے یہاں مجلس بھی نہیں ہوتی ہے، یہ تو عجیب بات ہے نا، شہر حیدرآباد میں مجلسیں بھی نہیں ہوتی ہیں۔ وہ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو قیامت آ گئی، شہر میں مجلس بھی نہیں ہوتی ہے۔ ہاں مجلس بھی نہیں ہوتی ہے، مجلس کسے کہتے ہیں؟ کون مجلس پڑھ رہا ہے، کون مجلس پڑھ رہا ہے بھائی؟ تو آپ کیا کہیں گے، کون مجلس پڑھ رہا ہے، مجلس کون پڑھ رہا ہے، کسے کہتے ہیں مجلس؟ نہیں آج مجلس پڑھنے والے نہیں آئے، مجلس پڑھنے والے نہیں آئے، پھر مجلس کیسے ہوگی، مجلس کیسے کہتے ہیں؟ اصل ذکر کو مجلس کہا جاتا ہے، جب ممبر پہ ذکر ہوتا ہے، ذکر فضائل و مصائب حسین کا نام مجلس ہے۔ یہ تو آپ آمادہ کر رہے ہیں، سنے ہوئے اشعار سنا سنا کر آپ آمادہ کر رہے ہیں، مجمع کو آپ بلا رہے ہیں تاکہ وہ مجلس عذاب پہ پہنچے، جب بیچارہ پہنچتا ہے تو مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ جب مرثیے کی آواز سن کے میں گھر سے نکلتا ہوں کہ مجلس میں شریک ہوں، تو جب پہنچتا ہوں تو مجلس ختم ہو جاتی ہے۔ 20 منٹ کے میں نے مرثیے سنے، رات کے 2 بجے مجلس ہوئی شروع ہوئی، میں نے 5 مرثیے سنے اور 1 منٹ ہی کی ممبر سے، تو جھوٹ نہیں کہہ سکتے، 1 منٹ کی میں نے مجلس سنی، 1 منٹ کی مجلس سنی، اس کے بعد پھر انجمنیں آئی، وہی سنایا ہوا نوحہ سنایا۔ میر انیس بھی اگر ہر سال نیا مرثیہ لے کے نہیں آتے تو لوگ نہ سنتے، وہ لوگ جو مسلسل روزانہ سنتے ہیں وہ لوگ بھی کہتے ہیں مولانا آپ وہی پرانی باتیں پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا آئیں سننے کے لیے۔ میر انیس بھی ہر سال نیا مرثیہ لے کے آتے تھے، شہزادگان اون محمد کا نیا مرثیہ، جناب حور کے حال کا نیا مرثیہ، ہر سال مجلس پڑھتے تھے میر انیس رحمۃ اللہ علیہ، اور ہر سال نیا مرثیہ لے کے آتے تھے، جو جدت فکر تھی ان کی۔ بہرحال تعریف نہیں کرنا ہے، کچھ چیزیں قابل تعریف بھی ہیں کیونکہ انسان ہیں، غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، معصوم نہیں ہے کوئی۔ بہرحال میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے ہمارے شہر میں۔ لکھنؤ میں میں نے مجلس پڑھی، 1.5 گھنٹے میں اتر گیا تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بہت جلدی ختم کر دی مولانا، شب بیداری کی مجلس تھی، 2 گھنٹے بھی آپ پڑھ سکتے تھے، 2 گھنٹے بھی آپ پڑھ سکتے تھے، اتنی دور سے ہم نے آپ کو بلایا۔ میں نے کہا کہ میں ایسے شہر سے آیا ہوں جہاں 1 منٹ میں مجلس ختم ہو جاتی ہے، 1.5 گھنٹہ سن کے بھی آپ کا جی نہیں بھرا تو میں آپ کے ذوق کی تسکین کیسے کر سکتا ہوں، میں آپ کے ذوق کی تسکین کیسے کر سکتا ہوں؟ اس لیے کہ جب میں اپنے شہر میں 1 منٹ پڑھ دیتا ہوں تو بانی مجلس خوش ہو کے لفافے کا وزن بڑھا دیتا ہے کہ مولانا جلدی اتر گئے آج۔ لوگ خیر مناتے ہیں، نیچے بیٹھ کے لوگ دعا کرتے ہیں کب اتریں گے نیچے، اللہ اور رسول کا واسطہ دیتے ہیں، کوئی سننا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذکر میں لذت نہیں ملتی ہے انہیں۔ اگر محبت ہوتی حسین سے تو کیا ذکر میں لذت نہیں ملتی؟ اگر حسین ابن علی سے آپ کو محبت ہوتی تو ان کا ذکر سن کے آپ کو لذت نہیں ملتی؟
اگر قرآن سے محبت ہوتی تو آیتیں سن کے لذت نہیں ملتی، اگر کعبے سے محبت ہوتی تو مولود کعبہ کا ذکر سن کے لذت نہ ملتی، لیکن آپ کو نہ علی کے ذکر میں لذت مل رہی ہے، نہ حسین ابن علی کے ذکر میں لذت مل رہی ہے، آپ مجلس ہی نہیں سننا چاہتے، مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، مجلس پڑھنے ہی نہیں دیتے، سارے ذاکرین کا یہی شکوہ ہوتا ہے۔ اور پھر کون سے ذاکرین؟ یو پی میں ذاکر اسے کہتے ہیں جو 14 سال ہندوستان کے مدرسوں میں پڑھتا ہے تب ٹوپی لگاتا ہے، تب صرف ٹوپی لگاتا ہے، 14 سال جوادیہ عربی کالج، ایمانیہ عربی کالج، سلطانیہ، ناظمیہ، وائزین، رئیس الوائزین بھی ٹوپی لگاتے تھے، رئیس الوائزین مرحوم کرار صاحب ٹوپی لگاتے تھے، وہ معیار ہے ہندوستان میں۔ اور ہمارا معیار کیا ہو گیا؟ ہمارا معیار کیا ہو گیا؟ سوچئے اس بات کو کہ کیا آپ دیکھیے، آپ دوسری قوموں سے کہہ رہے ہیں آؤ سنو، تو کیا سنیں گے؟ وہ کیا سنیں گے؟ جب آپ تقریر کریں گے، ذکر کریں گے، تو اغیار بھی آ کے بیٹھیں گے، جس طرح سے آپ اغیار کے جلسوں میں جاتے ہیں اسی طرح وہ بھی آپ کی مجلسوں میں آئیں گے۔ جب آپ ذکر کریں گے، جب آپ ذکر سے دستبردار ہو جائیں گے، ذکر کرنا چھوڑ دیں گے، مجلسیں کرنا چھوڑ دیں گے، جب ذاکرین نہیں آئیں گے آپ کے شہر میں، علماء نہیں آئیں گے، تقریریں نہیں ہوں گی، مجلسیں نہیں ہوں گی، تو آپ کا ذوق علمی کو تسکین کیسے ملے گا؟ آپ کی پیاس علم کی کیسے بجھے گی؟ آپ دین کیسے جانیں گے؟ ارے ہمارے پاس تو منبر حسین کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس ایک ہی منبر ہے، ہمارے پاس محراب کا منبر بھی وہی ہے جو منبر، ہمارے پاس دو منبر الگ الگ نہیں ہے عزیزان گرامی، ہم اس منبر پر بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، اس منبر پہ بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا منبر ہو کہ مجلس کا منبر، ہر منبر پر ہم حسین کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے ذکر میں پوری شریعت آ جاتی ہے، حسین کے ذکر میں، حسین کے ذکر میں پورے شریعت کا بیان ہوتا ہے، حسین کا اٹھنا شریعت ہے عزیزان گرامی، حسین کا بیٹھنا شریعت ہے، حسین کا بولنا شریعت ہے، حسین کی زندگی کا ہر ہر عمل حجت ہے ہمارے لیے، تو حسین کا ذکر کیجئے، بتائیے حسین کی زندگی بتائیے۔ حسین کہتے ہیں انا احب الصلاۃ، میں محبت کرتا ہوں نماز سے، مجھے نماز سے ملاقات کرنی ہے، یہ حسین ابن علی کہتے ہیں، عبادتوں کا شوق ہے مجھے، میں پوری جنگ روک کر نماز پڑھوں گا، یہ ہے حسین ابن، میں اپنے سینے پہ تیروں کو روکوں گا لیکن نماز سے دستبردار نہیں ہوں گا، یہ ہے حسین ابن علی۔ آپ جلوس نہیں روکنا چاہتے، حسین کربلا کی جنگ روک دیتے ہیں، انا احب الصلاۃ، امام حسین کہتے ہیں مجھے نماز سے محبت ہے، میں کربلا کی جنگ روک رہا ہوں۔ حسین تو کربلا کی جنگ روک دے، آپ سے صرف اتنا تقاضا ہوتا ہے کہ وضو کے ساتھ آئیے تو آپ کے اوپر بڑا گراں گزرتا ہے، ارے وضو کے ساتھ آؤ، جب وقت اذان ہو مصلی بچھا لو، لیکن اذان کے وقت میں مجلس کرنا در حقیقت افکار حسین کے خلاف ہے، کی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شے نے، شے سے الفت ہے تو سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو، انہی سجدوں پہ لٹایا ہے بھرا گھر شے نے، کی ہے سجدوں کی ضمانت تہ خنجر شے نے، شے سے الفت ہے تو سجدوں سے نفرت نہ کرو، یہ شہیدوں کی امانت ہے خیانت نہ کرو۔ اتنا واضح، اس سے واضح بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اتنا کھل کے بھی کوئی پڑھ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی سننا نہیں چاہتا، اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ قوم کے لیے درد سر بن گئے، لیکن عزیزان گرامی یہ درد سر اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک سر باقی رہے گا، یہ درد بھی باقی رہے گا، اگر گردن سے سر نکال لیا جائے گا تو درد بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ درد سے نفرت کرتے ہیں عزیزان گرامی، سب یہی کہتے ہیں کہ درد سر کو ختم کر دیا جائے تو مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں یہ بات کہ لوگ جو ہیں وہ درد سر سے گھبراتے ہیں. ڈاکٹر سے یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سر میں درد ہو رہا ہے, ڈاکٹر صاحب پیر میں درد ہو رہا ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو حقیقت سے واقف نہیں ہوتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درد ہمارا دشمن ہے. درد دشمن نہیں ہے, زخم آپ کا دشمن ہے. یہ درد تو زخموں کا پتہ دیتا ہے. اگر درد نہ ہو تو بیماریاں جب بغیر درد کے دھیمے دھیمے وارد ہو جاتی ہیں تو آپ کو تڑپنے کا موقع بھی نہیں ملتا, علاج کی فرصت بھی نہیں ملتی. یہ درد آپ کا دوست ہے, یہ درد نہیں ہے, آپ کا ہمدرد ہے. یہ درد آپ کو ستا ضرور رہا ہے لیکن آپ کے زخموں کا پتہ دے رہا ہے کہ آپ جا کے علاج کرائیے. میں تو صرف درد دے سکتا ہوں, دوا میرے پاس نہیں ہے. دوا بارگاہ الہی میں آنا ہوگا, دوا قرآن مجید کی طرف آنا ہوگا, دوا حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنا ہوگا. بس میں نے گفتگو کو تمام کیا کیونکہ باتیں بہت ہیں. گفتگو تیرے فضائل پہ مسلسل ہوگی, چند لمحوں میں کہاں بات مکمل ہو. حسین ابن علی کی بارگاہ میں آئے تو آپ کو علاج ملے گا. لیکن لوگوں نے مجھے ہی نہیں, ہم جیسے لوگوں کے نہیں بلکہ ہمیں تو فخر ہوتا ہے کہ لوگوں نے انبیاء کو درد سر سمجھا, مرسلین کو درد سر سمجھا. اسی لیے پتھر کیوں چلائے جاتے تھے, کچرا کیوں پھینکا جاتا تھا, تیر کیوں چلائے جاتے تھے, آرے سے دو نیم کیوں کیا جاتا تھا, سر قلم کیوں کیا جاتا تھا. شریعت کے بیان کی وجہ سے یحییٰ کا سر قلم کیا گیا. ایک زنے زانیہ کی محبت میں نبی خدا کا سر قلم کیا شہنشاہوں نے. عزیزان گرامی, شہنشاہیت بادشاہت تخت و تاج نہیں چاہتا کہ اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ہو. وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی محبت جب تک نکلے گی نہیں, فرعون انا ربکم الاعلا نہیں کہہ سکتا. پہلے لوگوں کے دلوں سے اللہ کی محبت نکالو تب. بادشاہ اسی لیے اپنے کو ذل الہی کہتے تھے اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلا کہتے تھے, اپنے کو خدا کہتے تھے. اور جہاں پناہ اور پوری کائنات کے پروردگار, سب کے مایا و ملجا کہے جاتے تھے. حسین ابن علی نے شہنشاہیت کا تخت, تہنتائیت کا تاج الٹ دیا اور حسین نے بتا دیا کہ کربلا زندہ ہے, حقیقت کا نام ہے. حسین ابن علی نے بادشاہوں کا غرور خاک میں ملا دیا, تخت و تاج کو رسوا کر دیا حسین ابن علی نے, اور بتا دیا کہ اللہ کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہے, اللہ کی قوت کتنی بڑی قوت ہے, اللہ کی محبت کتنی بڑی طاقت ہے. یہ امام حسین نے بتایا ہے کربلا میں. ظالموں کا ظلم بھی کھل کے سامنے آیا, ان کی جابریت بھی کھل کے سامنے آئی, ان کا ظلم بھی کھل کے سامنے آیا کہ وہ اتنے بڑے ظالم تھے. دیکھیے دشمنی کے بھی اصول ہوتے ہیں, دشمنی کے بھی کچھ قواعد ہوتے ہیں, فطرت وہاں بھی کام کرتی ہے. انسان کسی کیفیت میں ہو فطرت اس کو پیغام دیتی رہتی ہے کہ دیکھو تم اگر کسی دین کو نہیں مانتے, امام حسین کہہ رہے تھے اگر تم کسی دین کو نہیں مانتے, کسی مذہب کو نہیں مانتے, کسی خدا کو نہیں مانتے تو اپنے کم سے کم دنیا میں تو آزاد رہو, آزاد سوچ کے ساتھ تو رہو. آپ اندازہ لگائیے کہ اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہو تو کیا آپ اس کے دوستوں کو بھی سولی پہ چڑھا دیں گے, اس کی اولاد کو بھی سولی پہ چڑھا دیں گے, اس کے بھائیوں کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے, اس کے بیٹے کے کلیجے پہ برچی لگائیں گے, اس کے ننھے ننھے معصوم بچوں کو ترسائیں گے, تڑپائیں گے؟ یہ ہے اصول دشمنی کا. دشمنی کا اصول یہ ہے. دنیا کا کون سا قانون ہے, دنیا کی کون سی عدالت ہے جو کہتی ہے کہ مجرم کے دوستوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے؟ اور سب کو جیل بھیج دیا جائے, جتنے چاہنے والے پورے خاندان, مجرم کے سارے خاندان کو جیل کی ہوا کھلائی جائے. ہے کوئی قانون دنیا کا؟ ہے کوئی قانون دنیا کا؟ جھگڑا آپ کو مجھ سے ہے تو میرے دوستوں سے کیوں نفرت؟ انہوں نے کیا جرم کیا؟ حسین ابن علی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر تمہیں مجھ سے دشمنی ہے تو یہ 6 مہینے والے نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ سزا ان کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تم میرا سر چاہتے ہو نا, تو یہ میرے اصحاب, میرے انصار, میری اولاد کے کیوں دشمن بنے ہوئے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم انسانیت کھو چکے ہو, تم اصول انسانی سے انحراف کر رہے ہو. یہ امام حسین بتا رہے تھے. ناانصافیوں کی حد ہوتی ہے, ظلم کی حد ہوتی ہے, یہ ظلم کی حدیں پار ہو رہی تھی. عزیزان گرامی, آج محاسبے کا دن ہے ہمارے, آج ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں. حسین نہیں رخصت ہو رہے ہیں, کچھ لوگ عزاداری کے بہانے, ایام عزا کے بہانے حسین ابن علی کو رخصت کر دے رہے ہیں, اور نادان ذہنوں کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ پھر اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے. یعنی اب حسین جا رہے ہیں. عزیزو, حسین نہیں, ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں. یہی رونے کے لیے کافی تھا. کل جب ہم بچے تھے تو یہی کہا جاتا تھا کہ ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں, بس ایک رات باقی رہ گئی تو لوگ رونے لگتے تھے. جب لوگ نہیں رو رہے ہیں تو ان سے کہا گیا حسین رخصت ہو. ارے اگر یہ بچے سمجھ جائیں کہ حسین رخصت ہو رہے ہیں, پھر اگلے برس آئیں گے, تو پھر پورا برس کیا کریں گے؟ ہم دیکھیے, حسین ابن علی کے جانے سے, عزاداری کے جانے سے ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے, لیکن حسین کے جانے سے تو ہمارے دل ویران ہو جائیں گے, ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا. ایمان رخصت ہو جائے گا. اگر حسین کو ہم نے نکال دیا اپنے دل سے تو گویا ہمارا ایمان رخصت ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حسین کو سمجھتے ہیں کہ حسین رخصت ہو گئے اور اس کے بعد شریعت کو پامال کرتے ہیں. اب دیکھنے والا کوئی نہیں رہا, اب کوئی نگراں نہیں رہا, اب کوئی محافظ شریعت نہیں رہا. لہٰذا جتنا ہو سکے شریعت کو پامال کرو, جتنا ہو سکے شریعت پہ تیر بارانی کرو. ارے تم نہیں سمجھتے کہ شریعت پہ تیر نہیں چلائے جا رہے ہیں, وہ حسین کا سینہ زخمی ہو رہا ہے. میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں عزیزان گرامی, کیا امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا غم تھا کہ میرے بچے کے کلیجے پہ برچھی لگائی گئی؟ ارے بچے کو لے کے تو خود حسین آئے تھے نا شریعت کی حفاظت کے لیے. امام حسین خود اپنی اولاد کو سمیٹ کے لائے تھے. کس لیے لائے تھے کربلا میں؟ قربانی کے لیے لائے تھے نا. تو کیا امام حسین ہماری طرح, بھئی ہم روتے ہیں مصیبت پر, حسین ابن علی کی مصیبت کچھ اور تھی. حسین کی مصیبت یہ تھی کہ جب سنت نبی پہ تیر بارانی ہوتی تو شبیہ پیغمبر کو بھیج کے کہتے میرے لال سنت نبی پامال ہو رہی ہے, اپنا سینہ آگے کر لو, سننا سنت نبی مجروح ہو جائیں گے. سیرت رسول پہ تیر بارانی ہو رہی ہے, میرے لال آگے بڑھو, علی اصغر آگے بڑھو, بڑھ کے گلے پہ تیر روک لو, ورنہ تیر حلب اسلام پہ لگے گا, تیر قلب شریعت پہ لگے گا, سنت رسول پہ لگے گا, اقدار انسانی پامال ہو جائیں گے, انسانی اصولوں کا جنازہ نکل جائے گا, پھر طاغوتیت غالب آ جائے گی, کفر غالب آ جائے گا, ابلیسیت غالب آ جائے گی, دشمنان خدا غالب آ جائیں گے. اس کے لیے حسین نے جو جنگ لڑی ہے وہ دشمنان خدا سے لڑی ہے. عزیزان گرامی, اللہ کے دشمنوں سے لڑی ہے, رسول اللہ کے دشمنوں سے لڑی ہے. کربلا آواز دے رہی ہے کہ نوجوانوں, اگر تمہارے اندر دین کی حمیت اور غیرت ہے تو علی اکبر کی طرح اگر دین کو ضرورت پڑے تو اپنا کلیجہ پیش کر دو نوجوانوں. کربلا آواز دے رہی ہے. کربلا شش ماہ کے بچے کو، ہماری گودیوں کے بچے کو علی اصغر آواز دے رہے ہیں کہ اگر سنت نبی پر تیر بارانی ہو تو اے گودیوں کے بچوں، اپنے ماں کی گودیوں میں منہ چھپا کے نہ سو جانا، بلکہ میری طرح میدان میں آ کر شریعت کی حفاظت کرنا۔ اللہ اور رسول پر اگر تیر بارانی ہو تو میری طرح سے آ کے روک لینا تیروں کو، اس لیے کہ یہ علی اصغر کے دشمن نہیں بلکہ رسول اللہ اللہ کے دشمن تھے، یہ امیر المومنین کی سیرت کے دشمن تھے، یہ دشمنان خدا تھے جو تیر بارانی کر رہے تھے۔ یہ تو شریعت مٹانا چاہتے تھے، یہ تو سنت نبی پہ تیر چلانا چاہ رہے تھے، یہ شریعت کا گلا زخمی کرنا چاہ رہے تھے۔ تب حسین نے کہا کہ اگر اے دین اسلام، اگر تجھے ضرورت پڑے تو میں اپنے لال کا گلا دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو لوگ شریعت کے بازو قلم کرنے کے لیے آئے تھے، عباس کے بازو لے کر حسین گئے تھے کہ اگر ضرورت پڑے اسلام کو تو میں اپنے بھائی عباس کے بازو دے دوں گا۔ اسلام کا پورا وجود لے کر حسین کربلا میں، اپنا پورا سرمایہ لے کر حسین آئے تھے، ہما شما کو لے کے نہیں آئے تھے۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ جیسے لوگوں کو لے کے نہیں آئے تھے حسین، حسین ان لوگوں کو لے کے آئے تھے جو فقیہان اصل تھے، حسین ان کو لے کے آئے تھے جو شریعت کے نگہبان تھے، جو دین کے نگہبان تھے، جو اسلام کے نگہبان تھے، جو شریعت سے واقف تھے، جو دین سے واقف تھے، جو اسلام کا درد رکھتے تھے، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت اور عشق الہی، جن کے سینوں میں جلوہ فگن تھا اور جن کے دل محبت الہی سے مملو ہو گئے تھے، وہ آئے تھے حسین پہ جان ساری کے لیے، اس لیے کہ وہ حسین ابن علی کے جذبہ ایمان کو دیکھ چکے تھے، حرارت ایمان حسینی کو دیکھ چکے تھے، قلب حسین کی کیفیتوں کو دیکھ چکے تھے کہ حسین کامیاب ہونے والے ہیں، جو حسین کے ساتھ رہے گا آج وہی کامیاب ہوگا۔ یہ کہہ کے حر چلے آئے، یہ کہہ کے زہیر چلے آئے، یہ کہہ کے وہب چلے آئے، یہ کہہ کہ وہب کی ماں چلی آئی اور وہب کی زوجہ چلی آئی، اس لیے کہ حسین ابن علی کے ایمان نے دعوت دی۔ عزیزان گرامی، حسین ابن علی حل من ناصر کی آواز اس وقت نہیں بلکہ اس وقت بھی بلند کر رہے ہیں، حسین کی آواز آ رہی ہے۔ جب محبت خدا پہ حملہ ہو، جب رسول اللہ کی سیرت پر حملہ ہو، عزیزان گرامی یہ پوری جنگ میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ ساری جنگ در حقیقت شریعت کے خلاف ہے، رسول اللہ کے خلاف محاذ بنایا جا رہا ہے۔ علی کی محبت کی آڑ میں رسول اللہ کی دشمنی، اللہ کی دشمنی، یہ شریعت کی دشمنی ہے، قانون الہیہ کی دشمنی ہے، یہ حسین سے دشمنی نہیں تھی۔ یہ تو دھوکا تھا کہ یزیدی لشکر نماز پڑھ رہا تھا، یہ دھوکا تھا عزیزان گرامی، حقیقت میں انہیں نمازوں سے محبت نہیں تھی۔ نمازیں وہ ہیں جو ولایت کے سائے میں پڑھی جاتی ہیں، نماز وہ ہے جو ولایت کے سائے میں پڑھی جائے، روزہ وہ ہے جو ولایت کے سائے میں ہو، طاغوت کے سائے میں پڑھی جانے والی نماز نماز نہیں ہے۔ حسین بتا رہے تھے عزیزان گرامی، جان ایمان یہاں ہے، روح ایمان یہاں ہے، آؤ خدا سے محبت کرنے والوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں جذبہ ایمانی سے سرخرو کر دوں گا۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی عزیزان گرامی وہ لوگ آئے، جن کے دلوں میں پیسے کی محبت تھی وہ چلے گئے، جن کے دلوں میں دولت کی محبت تھی وہ چلے گئے، جن کے دلوں میں اقتدار سے محبت تھی وہ چلے گئے، جو اپنی جانیں بچانے کے لیے آئے تھے وہ چلے گئے، جن کو اپنی اولاد سے محبت تھی، جن کو اپنے وطن سے محبت تھی وہ چلے گئے، لیکن حسین کے ساتھ وہ آئے جن کو اللہ سے محبت تھی، جن کو ذات اقدس الہ سے محبت تھی، پروردگار کی محبت جن کے دلوں میں ٹھانٹے مار رہی تھی، انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، انہوں نے تخت و تاج چھوڑ دیا، دولت کو چھوڑ دیا، اقتدار چھوڑ دیا، سب کو ٹھکرا کے حسین کی بارگاہ میں آ گئے، حسین کی بارگاہ میں آ گئے، اور حسین نے بتایا عزیزان گرامی کہ سجدے کیسے کیے جاتے ہیں، گرم ریتی پہ سجدہ کر کے بتایا حسین ابن علی نے۔ کوئی موقع محبت الہیہ کا حسین نے نہیں چھوڑا عزیزان گرامی، جب بھی موقع ملا عزیزان گرامی سجدے ہمیشہ حسین نے کیے ہیں، جماعت کے ساتھ بھی کیے ہیں، فرادا بھی کیے ہیں، اور حسین نے اس وقت بھی نیت کی ہے نماز کی جب حسین پشت فرض پر تھے اور پشت فرض پر ڈگمگا رہے تھے، حسین کا جھکنا، حسین کا اٹھنا، یہ حسین جب پشت فرض پر تھے تو حسین کا قیام تھا، اور جب حسین زخم کھا کے تیر کھا کر جب پشت فرض پہ ڈگمگا رہے تھے، یہ حسین کا رکوع تھا، اور جب فرزند فاطمہ پشت فرض سے زمین پر آتا ہے اور خاک کربلا کو جمع کر کے پیشانی کو سجدہ معبود میں رکھتا ہے تو سب سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی آواز بلند ہوتی ہے، یہ حسین کا آخری سجدہ ہوتا ہے، حسین نے سجدہ کیا اور جب سجدے سے سر اٹھا تو نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر کے بتایا کہ ابھی رشتہ محبت منقطع نہیں ہوا، عشق الہی سے رشتہ نہیں ٹوٹا، یہ کہہ کے حسین نے تلاوت کلام پاک شروع کر دی، اب بتاؤ کہ مسلمان کون ہے؟ عزیزان گرامی، جتنے الزامات لگائے گئے، تہمتیں لگائی گئیں، یہی تو تہمت لگائی گئی تھی کہ یہ دین سے منحرف ہو گئے ہیں، یہ دین سے دور ہو گئے ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا ہے، کیا میں حلال و حرام میں تبدیلی لے آئی ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ امام حسین کی خطا کیا ہے آپ بتائیے۔ لیکن جو الزام لگایا جا رہا تھا وہ الزام کون سا الزام تھا؟ یہ الزام نہیں تھا کہ آپ دیندار نہیں رہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین پر یہ الزامات تھے کہ آپ دین چھوڑ رہے ہیں، آپ اصل اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں عزیزان گرامی کہ یہ جو آپ مصائب سنتے ہیں، یہ مصائب ضرور مصائب ہیں، یہ وہ مصائب ہیں کہ جس پر ہر انسان نے گریہ کیا ہے، ہر انسان نے آنسو بہائے ہیں، لیکن کچھ ایسی مصیبتیں ہیں جن کو ہم نے ابھی تک درک نہیں کیا ہے، جہاں تک ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں، جن مصیبتوں کو ہم نے ادراک نہیں کیا ان مصیبتوں کا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو مصیبت سننا ہے تو حمید ابن مسلم کے زبان سے نہ سننا، آپ کو اگر مصیبت سننا ہے تو کسی راوی کی زبان سے نہ سننا، اگر آپ کو مصائب سننا ہے تو مقتل سے نہیں سننا، اگر آپ کو مصائب سننا ہے تو زینب کی زبان سے سننا، اگر آپ کو مصائب سننا ہے تو سید سجاد کی زبان سے سننا۔ جناب زینب نے جو مصائب پڑھے وہ مصائب الگ ہیں، ہم جو مصائب پڑھتے ہیں وہ مصائب الگ ہیں۔ اس کی مثال میں ہر سال دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے کہ ابھی تک زندگی بھر جو جن باتوں پہ ہم روتے آئے تھے ان باتوں پہ زینب نے نہیں گریہ کیا ہے، ایسی بات پہ گریہ کیا ہے جس تک ہم نے، ہمارا ذہن جہاں تک پہنچا ہی نہیں، کبھی ہم نے غور بھی نہیں کیا، ان باتوں پہ سیدہ زینب نے گریہ کیا ہے۔ ہم زندگی بھر یہ سنتے ہوئے آئے کہ حسین کا لاشا بے گور، حسین بغیر غسل کے رہ گئے، حسین بغیر کفن کے رہ گئے، اسی بات پہ ہم نے گریہ کیا ابھی تک کہ فرات کا پانی موجے مار رہا تھا لیکن حسین کو غسل نہیں دیا گیا، لاش حسین بغیر غسل کے رہ گیا۔ ہم اس بات پہ گریہ کرتے ہیں کہ زینب کے سر پہ چادر نہ تھی جو لاش حسین پہ اڑھا دی جاتی، لاشے کو کفن نہ ملا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر زینب کے سر پہ چادر ہوتی بھی تو کیا شریعت کو اس بات کی اجازت دیتی؟ شریعت تو اجازت نہ دیتی، کیوں؟ اس لیے کہ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ الشہید لا یغسل ولا یکفن، شہید کو نہ غسل کی ضرورت ہے نہ کفن کی ضرورت، شہید کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، شہید کو کفن کی ضرورت نہیں ہے، اسی لیے تو امام حسین نے کہا تھا بہن زینب میرا وہ پھٹا ہوا کرتا لے آؤ تاکہ وہی کفن بن سکے۔ امام حسین نے نہیں کہا تھا کہ میرے لاشے کو بغیر کفن کا دیکھ کے اپنی چادر اڑا دینا، یہ نہیں کہا تھا حسین ابن علی، کہا تھا میرا کرتا لے آؤ وہی میرا کفن بنے گا۔ شہید آج بھی میدان جنگ میں جو شہید ہوتا ہے، عزیزان گرامی، میں نے کئی لاشوں کو دفنایا ہے، شہیدوں کے لاشوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی چپل بھی نہیں اتاری جاتی شہیدوں کی، جو جوتا ہوتا ہے نا وہ جوتا بھی نہیں اتارا جاتا، جو لباس ہوتا ہے نا وہ لباس بھی نہیں اتارا جاتا۔ ایران کے کمانڈر شہید زین الدین کے لاشے میں میں تھا، شہید زین الدین کو دفن ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ تو لاشوں کو دفنا دیا جاتا ہے، تو اس بات پہ سیدہ کیوں روئے گی جس بات پہ شریعت نہیں روتی؟ لیکن ایک بات ایسی تھی عزیزان گرامی جو دل زینب کو تڑپاتی رہی، یعنی جب تک زینب زندہ رہی، اور جتنے لوگ زینبیون جب تک زندہ رہیں گے روتے رہیں گے، روتے رہیں گے۔ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اب آپ آدھی زندگی تو اس مصائب پہ روئے جس پر زینب نے نہیں رویا تھا، اب ان مصائب پہ آپ روئیں گے انشاءاللہ جس پہ زینب نے گریا کیا، جس پہ زینب نے گریا کیا، اور زینب کا دل تڑپ کے رہ گیا۔ وہ یہی تھا عزیزان گرامی، ایک درد ہے، ایک درد ہے، میں آپ کو بتاؤں، ہمیں یہ درد ہے، سیدہ کو یہ درد تھا عزیزان گرامی کہ علی محروم خلافت رہ گئے، لیکن علی ابن ابی طالب نے ہمیشہ سیدہ سے یہی کہا، سیدہ انہا لصغیرتن، یہ تو بہت چھوٹی بات تھی جو مجھے محروم خلافت کیا گیا، میری نظر میں یہ بات قابل شکایت نہیں ہے کہ مجھے خلافت سے محروم کیا گیا، مجھے شکایت نہیں ہے، لیکن سیدہ میں تم سے ایک بات کی ضرور شکایت کروں گا۔ کہا علی کیا گزر گئی، کیا گزر گئی مدینے میں؟ عزیزو یہ مدینہ ہے، یہاں سے شروعات ہو رہی ہے ظلم کی، ظلم کی شروعات مدینے سے ہو رہی ہے، آپ کوفے والوں کو نہیں معاف کرتے، میں مدینے والوں کو معاف نہیں کرتا، میں مدینے والوں کو معاف نہیں کرتا کہ اے مدینے والوں تم نے علی کے دل پہ خنجر چلائے ہیں۔ امیر المومنین آ کے سیدہ سے کہتے ہیں، سیدہ اب تو نوبت یہ آ گئی کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب سلام نہیں دیتا، سوال یہ نہیں ہے، سوال یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا، مصیبت تو یہ ہے کہ میں سلام کرتا ہوں تو کوئی جواب سلام نہیں دیتا، اس لیے کہ شریعت کا یہ قانون ہے کہ سلام کرنا تو مستحب ہے لیکن جواب سلام دینا واجب ہے۔ اگر آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں تو مسلمان کے سوال سلام کا جواب ضرور دیں گے، اگر تم مجھے خلیفہ نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں ہے، اگر تم مجھے امام نہیں سمجھتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ ارے اس بات پہ میں نہیں شکایت کروں گا کہ سیدہ لوگوں نے مجھے خلافت سے محروم کر دیا، اس بات پہ علی نہیں روئے گا کہ مجھے امامت اور خلافت سے دور رکھا، بلکہ رونا اس بات پر ہے کہ یہ لوگ مجھے مسلمان بھی شاید نہیں سمجھ۔ آپ کیا سمجھتے کہ علی اس درد سے گزرے ہیں، اس کرب سے گزرے ہیں؟ آج سینکڑوں خدا کہنے والے ملیں گے لیکن کل سلام کرنے والا بھی نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، سلام کرنا تو دور کی بات ہے، سلام کا جواب دینے والے بھی نہ تھے، تو اس بات پہ غم نہیں تھا سیدہ کو، جناب زینب کبریٰ کو اس بات پہ افسوس نہیں تھا کہ میدان جنگ میں تیر چلائے گئے، تلواریں چلائی گئیں، نیزے چلائے گئے، غم ہے، ضرور غم ہے کہ امام وقت پر تیر چلائے گئے، یہ مصیبت ہے، لیکن زینب نے شاید اس کو بھی نظر انداز کر دیا، یہی کہا ابن سعد، ابن سعد میرا ماں جایا حسین ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، کیا تو نہیں جانتا کہ یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا، یہ امام وقت ہے، اگر تو امام وقت
وقت نہیں مانتا، اگر تو امام نہیں مانتا، خلیفہ وقت نہیں مانتا، اگر تو مولائے دو جہاں نہیں مانتا، سردار جنا نہیں مانتا، تو کم از کم اتنا تو مان لے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا دایا ہے، یہ رسول کا نواسا ہے، اتنا تو مان لے۔ ہاں اس بات کا بھی انکار کیا گیا۔ اب زینب نے برداشت کیا کہ ہاں میرے بھیا کو لوگ فاطمہ کا بیٹا بھی نہیں سمجھتے، علی کا جایا بھی نہیں سمجھتے، رسول کا نواسا بھی نہیں سمجھتے، تو کوئی بات نہیں ہے، رسول کا نواسا نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں، علی کا بیٹا نہ سمجھے تو کوئی بات نہیں۔ ہاں اب وہ دور ختم ہو گیا، اب زینب گودال فضلگاہ میں آتی ہے تو وہ منظر ختم ہو گیا، وہ موقع ختم ہو گیا جب گلے میں خنجر چل رہا تھا، تب فریاد اور تھی، اب فریاد کے الفاظ بدل گئے، اب زینب نے وہ شکوا نہیں کیا جو شکوا خنجر کے وقت کیا تھا، اب یہ نہیں کہا گودال قتلگاہ میں آ کر کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نواسا ہے، نجف کی طرف دیکھ کے نہیں کہا کہ یا علی آپ کا بیٹا حسین ہے، یہ نہیں کہا مدینے کی طرف دیکھ کے اماں یہ آپ کا حسین ہے جو زخموں سے چور ہے، بلکہ یہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملکۃ السماء ھذا حسین مرمل بالدماء ومقطع الاعضاء وبناتک سبایا۔ اب زینب کہتی ہے یا رسول اللہ مجھے اس بات پہ ضرور شکوا تھا کہ حسین کو آپ کا نواسا نہیں سمجھا جا رہا ہے، علی کا بیٹا نہیں مانا جا رہا ہے، فاطمہ کا لفظ ذکر نہیں مانا جا رہا ہے، لیکن آ مصطفیٰ آپ کے نواسے کو لوگ مسلمان بھی نہیں سمجھتے، اپنے کشتوں کو دفن کر رہے ہیں، ان پہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن فرزند فاطمہ کا لاشا بغیر نماز۔ اس لیے عزیزو زینب نے شکوا یہی کیا، اگر مسلمان سمجھتے تو کم از کم نماز پڑھنے کے لیے ضرور آ جاتے۔ زینب کہہ رہی ہے کہاں ہے جماعت حسین، آؤ حسین کے لاشے پہ نماز پڑھو، کہاں ہے ملائکہ، آؤ حسین کا لاشے پہ کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ ارے نبی کا نواسا نہ مانتے ہو تو کم سے کم مسلمان سمجھ لو، اس لیے کہ مسلمان کے لاشے پر نماز بھی ضروری ہے، تدفین بھی ضروری ہے، شہیدوں کو تدفین بھی ہوتی ہے، شہیدوں کی ان پر نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ میں نے کوئی شہید کا لاشا نہیں دیکھا جس پر کسی نے نماز نہ پڑھی ہو، میں نے کوئی لاشا نہیں دیکھا جسے دفن نہ کیا گیا ہو۔ زینب کی فریاد یہی تھی، میرا ماں جایا حسین بغیر نماز کے رہ گیا، یہ لاشا بغیر دفن کے رہ گیا۔ عزیزو زینب فریاد کرتی رہی اور حسین کا لاشا بغیر دفن کے رہ گیا، یہی وہ غم تھا جو سید سجاد کو زندگی بھر رلاتا رہا، زندگی بھر یہ غم سید سجاد کو کھائے جاتا رہا۔ امام رضا کہتے جب بھی کوئی مصیبت کا ذکر ہو میرے جد مظلوم حسین کو یاد کر لینا، میں یہی امام زمانہ کی خدمت میں پرسادوں۔ اب یہی وہ پرسے کا موقع ہے کہ ہم امام زمانہ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ یہ شب شہادت کا موقع ہے، آپ کی یتیمی کا موقع ہے، اس موقع پر آپ کو تسلی اسی طرح سے دی جا سکتی ہے نا کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے، اگر آپ کو جب نماز سے روکا جا رہا تھا تو آپ نے کیا کہا کہ اے چچا ہٹ جاؤ، میں فرزند زندہ ہوں، ارے پانچ برس کا بچہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ نماز پڑھنے کا حق میرا ہے، عسکری کا لاشا بغیر نماز کے دفن نہیں ہوا۔ لیکن ہاں آؤ سید سجاد کی غربت دیکھو، ہاتھ کیسے اٹھائے تکبیر کے لیے، ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردہ۔ ارے ہاں گیارہویں محرم کی صبح زینب نے شانہ ہلا کے کہا سید سجاد کیا
کیا سوچ رہے ہو میرے لا؟ تو یہی کہوں گا بھوبی اماں، جوان بیٹا جس کا حق نماز بھی ہے، جس کا حق دفن بھی ہے، لیکن مجھے میرے بابا کے لاشے پر جانے سے روکا جا رہا ہے۔ ہائے میرے بابا کا لاشا جسے دفن کا موقع بھی مجھے نہیں دیا جا رہا ہے، بغیر دفن کے لاشا آئے ایک قافلہ کربلا سے روانہ۔ جب مدینے کی سرحدوں میں داخل ہوا تو یہی زینب و ام کلثوم کی فریاد تھی، اے نانا کے مدینے ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ہم جب چلے تھے تو سروں پہ وارثوں کا سایہ، گودیوں میں بچے تھے، ہم ایسے آئے ہیں حسین کے لاشے کو بغیر جماعت کے چھوڑ آئے۔ پہلے عباس شہید ہوئے، پہلے علی اکبر شہید ہوئے، سب کے لاشے حسین اٹھائے، حسین کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہ تھا۔ سارے لاشوں پہ حسین نے رویا، حسین کے لاشے پہ رونے والا کوئی نہ تھا۔ سارے لاشے خیمے میں آئے، حسین کا لاشا خیمے میں نہ آ سکا۔ ذوالجناح نے جب آ کے کہا کہ میرا رہوار نہ رہا، یہی فریاد تھی، بتا حسین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم۔ پروردگارا ذکر خلیل کو قبول فرما، مریضوں کو شفا یاب فرما، حج و زیارات کے مشتاقین کو بار بار مشرف فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام و مسلمین کو سرفراز فرما۔ پروردگارا دشمنان اسلام، دشمنان دین کو مقدس سرزمین سے دور فرما۔ پروردگارا عراق کی سرزمین و شام کی سرزمین کو دہشت گردوں سے آزاد فرما۔ پروردگارا سید مقامات حسن نصر اللہ کے توفیقات میں اضافہ فرما، اور جن لوگوں نے شہزادی زینب کے روزے کی حفاظت میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، پروردگار ان کے پسماندگان کا صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگارا ان کے حوصلوں کو، ان کی ہمتوں میں اضافہ فرما۔ پروردگارا منجی عالم بشریت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، انہیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔